تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بزرگان محترم اور برادران عزیز، کل بھی عشاء کے بعد ایک دوسری مسجد میں جو بیان ہوا وہ بھی اسی آیت کی روشنی میں تھا جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کر لو، اور سچے اور لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی جو زبان کے بھی سچے ہیں، دل کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جب کوئی حکم دیتا ہے اور بظاہر وہ مشکل معلوم ہوتا ہے تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم دیتا ہے جس سے وہ پہلا حکم آسان ہو جاتا ہے. تو دوسرا حکم طریقہ ہوتا ہے پہلے حکم پر عمل کرنے کا. تو یہاں بھی یہی بات کہ تقوی، گناہوں سے بچنا، یہ پھر اس کو فجور کا ماحول، یہ نفس کے دھوکے، شیطان کا فریب اور پورا بگڑا ہوا کلچر، گناہوں کا طوفان اور سیلاب، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچانا، تقوی پر کیسے آنے کو، آسان نہیں مشکل ہے. اور یہ وہ دور ہے شاید جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جائے گا. میں نے شاید اس بات سے کہا کہ یقین نہیں کہ یہ وہ دور آ گیا ہے یا ابھی اور زیادہ مشکلات آنے والی. بظاہر ابھی نہیں آیا, آئے گا بعد میں, لیکن اس کے آثار یہ ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. دین پر قائم رہنا بڑے حوصلے اور دل گردے کا کام ہے اس زمانے میں, اس ماحول میں. پہلے تو ایک بات میں آئیے عرض کر دوں کہ جو اس بگڑے ہوئے ماحول میں رہ کر بھی اپنے دین پر قائم رہیں, حلال اور حرام کی فکر رکھیں گے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے, گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کریں گے, آئندہ بچنے کی پوری کوشش کریں گے. حدیث شریف میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرب قیامت میں ایسا دور ہوگا جب دین پر عمل کرنا دشوار ہوگا, اس وقت ایک آدمی کو اپنے عمل کا ثواب 50 صحابہ کے عمل کے برابر ملے, 50 صحابہ کرام کے برابر. اللہ کے یہاں جب اللہ کے لیے کسی کام میں دشواری اور مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے, اس عمل کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے. تو 50 صحابہ کا عمل اس کا اللہ تعالیٰ مستحق بنا دے گا اس زمانے میں جو لوگ دین پر قائم رہیں گے, حلال اور حرام کی تمیز رکھیں, نہ کریں نفلی نمازیں, نہ نفلی دعائیں ہوں, نہ نفلی کام ہوں, لیکن فرائض و واجبات ادا ہو جائیں, حرام اور ناجائز چیزوں سے بچ جائیں, یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو سیدھا جنت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے. لیکن مشکل بلا شبہ ہے اس زمانے میں تقویٰ پر قائم رہنا, لیکن یہ بھی یاد آپ یاد رکھیے, تقویٰ کو پر قائم رہنا کبھی بھی ناممکن نہیں ہوگا, ممکن ہمیشہ رہے گا. آج بھی ممکن اور ممکن ہی نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندے موجود ہیں اس روئے زمین پر آج کی اسی 20ویں صدی کی دنیا میں, اس مغربی دنیا میں بھی, امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ, جو دین پر قائم ہیں, پکے قائم ہیں, حرام سے بھی بچتے ہیں, ناجائز سے بھی بچتے ہیں, بلکہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں. ہم سے مسئلے مسائل پوچھتے رہتے ہیں, حلقہ کم ضرور ہو گئے لیکن ناپید نہیں ہوئے اور ناپید قیامت تک نہیں ہوں گے, باقی رہیں گے ایسے لوگ. تو قرآن کریم نے تقویٰ کی تعلیم دی اور ساتھ ساتھ دوسرا حکم یہ دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو, یعنی جو زبان کے بھی سچے ہوں, عمل کے بھی سچے ہوں, دل کے بھی سچے ہوں, جس کا حاصل یہ کہ وہ خود متقی ہوں, وہ خود گناہوں سے بچنے والے ہوں. پہلے متقی کا مطلب سمجھ لیجیے, لوگ ڈر جاتے ہیں, میں متقی ہم کہاں ہوں گے, ہم تو بھائی گناہگار آدمی ہیں, متقی کہاں ہوں. نہیں, کوئی مشکل نہیں, متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرو, گناہ سے بچو, چھوٹے سے بڑے سے, ظاہر سے باطن سے. لیکن خدا نخواستہ نفس کے اور شیطان کے بہکانے پھسلانے سے کوئی گناہ ہو گیا, بس فوراً توبہ اور استغفار کرو, تقویٰ پھر لوٹائے. اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے, پھر عزم کر لو کہ نہیں گناہ نہیں کریں گے, تو الحمدللہ متقی ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ تم تقویٰ اختیار کرو, اور تقویٰ اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تقویٰ والوں کے ساتھ رہو. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تقویٰ والے کہاں سے لائے, اگرچہ موجود ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا, لیکن بہت شاذ و نادر, بہت کم. تو اس کا جواب میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ناامیدی کی کوئی وجہ نہیں, آپ کو جو اپنے سے زیادہ کوئی تقویٰ والا ملے اس کے پیچھے لگ جائے, اس کے ساتھ لگ جائے, اس سے دوستی قائم کرو, رشتے داریاں قائم کرتے وقت رشتے بیا جب بیٹوں اور بیٹیوں کی کرتے ہیں اس میں اس بات کو دیکھ لیا کرو کہ کچھ دیندار ہے یا نہیں ہے. کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، آنے جانے میں، تفریحوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو نسبتاً تم سے دل میں دین میں بہتر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کر لیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، نیک اعمال کی طرف انشاءاللہ قدم بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ قرآن سکھلائیں اور آپ کی صحبت سے صحابہ کرام اپنے باطن کا اور اپنے ظاہر کا تزکیہ کریں، یعنی اپنے اعمال و اخلاق کو ٹھیک کریں. اسلام آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ بتلایا گیا، جو علمہم الکتاب وہ یزکی، یقرؤ علیہم الکتاب وہ یزکی، قرآن پڑھ کر سنائیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، اخلاق کی، کردار کی، اعمال کی، معاملات کی، معاشرت کی. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن سکھلائیں اور حکمت کی باتیں سکھلائیں. تو تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا قرآن نے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو، اور جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ نہیں ملتے تو جیسے مل جائیں جو نسبتاً تم سے بہتر ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرو. میں نے کل اپنے بھائی جان کا واقعہ سنایا، میرے بھائی جان لاہور میں تھے اور حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور بڑے شاعر بھی تھے، اور شاعری بھی ان کی بڑی مومنانہ تھی اور بڑی مثبت و تعمیری. انہوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم لاہور میں، تم دور ہو، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، کہ تم لاہور میں ہو تو وہاں بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت اب تو کوئی نظروں میں جچتا نہیں، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہا، اب تو نظروں میں جچتا نہیں. تو والد صاحب نے تنبیہ کا خط لکھا کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ تم سے اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں لاہور میں، کیا اس کا مطلب یہ کہ تم سے اچھا کوئی نہیں، اپنے فکر کرو، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرو. جب تم اپنے سے اچھا کسی کو سمجھتے نہیں. پھر فرمایا کہ تمہارے محلے کا جو مسجد کا مؤذن ہے اس سے ملا کرو، جا کر اس کے بعد جا کر بیٹھو گے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوتی، وہ تم سے اچھا ہے. تو آج ہم مؤذن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں پہچانتے، لیکن یہ بات تو دیکھیں تو مؤذن میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی نماز. یہ معمولی بات ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، نماز کو وہ ہم سب سے بہتر وقت پر پڑھتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ جو اپنے سے بہتر ہو دین کے اعتبار سے، اس ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، رشتے داریاں بھی ایسے لوگوں میں قائم کرو، دوستیاں بھی، کاروباری شرکت بھی، تجارت بھی، ملازمت. اور جب اللہ والوں کی صحبت میں آپ نے رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں تو خود بخود اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. جتنا قریب رہے گا اللہ والوں کے اتنا اس کے اثرات آئیں گے. میرے مرشد حکیم حضرت مولانا ڈاکٹر سہیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایک چراغ دیکھتے ہو دور سے، بالکل تاریکی ہے ہر طرف، ایک چھوٹا سا چراغ ہے دور نظر آ رہا ہے، جب اس پر تمہاری نظر پڑی اس کا فوری طور سے تو فائدہ یہ ہوا کہ تمہیں امید کی رمق نظر آئی، ادھر روشنی ہے، فوری فائدہ تو یہ ہوا. آپ اس کے اور قریب چلیں تو اس کی ہلکی ہلکی دھندلی سی روشنی بھی آنے لگی، یہ فائدہ ہوا کہ راستہ نظر آنے میں سہولت ہوئی. اور قریب چلیں تو راستہ صاف نظر آنے لگے. اور قریب پہنچے چاہتے اس کو بالکل قریب بیٹھ جائیں تو گرمی بھی محسوس ہونے لگے، اور جا کے مل جاؤ لو سے لو لگا دو تو چراغ بن جاؤ گا، خود چراغ بن جاؤ. اللہ والوں کے ساتھ جتنا آدمی کا ربط بڑھتا ہے، آدمی میں تقویٰ اور نورانیت اور روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی خود جل اٹھتا ہے اور چراغ بن جاتا ہے. 1500 سال سے آج تک جو دین کی روشنی پھیلی یہ اسی طریقے سے ایک چراغ سے دوسرا دوسرے سے تیسرا چلتا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو چراغ بنا دے, ہم سب کو چراغ بنا دے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آ رہی تھی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین اپنے اپنے مریدوں کو ان کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مشکل مجاہدے بتاتے, ریاضتیں بتاتے, اور وہ بھی حکمت پر مبنی تھا تاکہ ان کے دل سے اگر دل میں تکبر ہے وہ دور ہو جائے, مال و دولت کی حرص اور تما اور لالچ ہے وہ نکل جائے, بے حیائی ہے وہ دور ہو جائے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا غیبت کی عادت ہے تو اس سے بچ جائے. مثلا ایک بزرگ نے اپنے مرید کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت, ایک مریض کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت اور غیبت بھی کیا کرتا تھا, تو ان کو ہدایت کی کہ تم خاموش رہا کرو, بالکل تمہیں بولنے کی اجازت نہیں, صرف بقدر ضرورت کھانا پینا کے وقت میں بولنا پڑ جائے بولو, ورنہ بالکل بولنے کی اجازت نہیں. کیونکہ زیادہ بولتے تھے تو اس میں جھوٹ نکلتا تھا, غیبت نکلتی تھی, اور غیبت بھی آرام جھوٹ بھی آرام. مگر وہ پھر بھی کوشش کے باوجود بھول جاتے تھے, پھر بولنے لگتے تھے. جیسے ایک نواب صاحب تھے, بیچ میں ایک اور قصہ سن لی, ایک نواب صاحب تھے بڑے شیخی باز تھے, بعض لوگوں کو شیخیاں بگاڑنے کی عادت ہو جاتی, گپے ہانکنے کی, جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی, اور نواب صاحبان کو زیادہ عادت اس بات سے ہو جاتی ہے کہ ان کے جو حوالی موالی ہوتے ہیں وہ ان کی ہر بات کی تعریف کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا بات کہی ہے صاحب, کیا بات ہے. تو آئے دن شیخیاں بگاڑا کرتے تھے, بعض اوقات کوئی شیخی ایسی بگاڑتے تھے کہ سننے والے پہلے ہی لمبے میں محسوس کر لیتے تھے کہ یہ تو جھوٹ ہے. اس کام کے واسطے انہوں نے ایک لائر اپنے یہاں ملازم رکھا ہوا تھا قانون دار, اور قانون والے جو ہوتے ہیں وہ دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے میں ماہر ہوتے ہیں, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ. بڑی تنخواہ پر اس کو رکھا ہوا تھا, اور اس کی ڈیوٹی یہ رکھی تھی کہ دیکھو اگر کبھی ہماری منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو لوگوں کو دل کو اپیل نہ کرتی ہو, یقین نہ آئے, تو تم اس کی کوئی ایسی تعبیر کر دیا کرو جس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور لوگ پھر ہمیں جھوٹا نہ سمجھیں. تو وہ وکیل بڑا ماہر تھا, بڑی تنخواہ لیتا تھا, اور اس کا کام ہی یہ تھا. نواب صاحب آئے دن ایک سے ایک شیخی بگھارے, اور وکیل صاحب فوراً اس کی ایسی تعبیر کریں کہ وہ باقی دل میں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یوں ہے. ایک مرتبہ نواب صاحب نے بڑے جوش میں آ کر کہا کہ اب کے جو ہم شکار کو گئے تو صاحب وہ سامنے یار نظر آیا, ہم نے جو فائر کیا تو گولی اس کے کھر سے لگ کر منہ سے نکل گئی. کھر یہ ہے, کھر میں ہم نے فائر کیا تو اس کے منہ سے نکل گئی. لوگ سب ایک دوسرے سے تنکیوں سے دیکھنے لگے کہ یہ تو بڑا ایسا جھوٹ بولا ہے انہوں نے, تو یہ کیسے, ایک دوسرے سے کھنکار بھی نہیں لگے. نواب صاحب نے کمزوری محسوس کی تو ان کی طرف دیکھا لائر کی طرف کہ تو کس بات سے بیٹھا ہے. تو نے کہا کہ جی حضور اصل میں قصہ یوں ہوا کہ جس وقت نواب صاحب نے فائر کیا اس وقت وہ ہرن اپنے کھر سے منہ کو کھجا رہا تھا. تو گولی کھر سے نکل کر منہ سے نکل گئی. نواب صاحب کی بھی جان میں جان آئی, بڑے خوش ہوئے. لیکن رات کو وہ لایا استعفا لے کر حاضر ہوا نواب صاحب اور کہا کہ نواب صاحب آپ تو اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ اب آگے میرا علم و فن بھی جواب دے. تو بعض اوقات جھوٹ کی عادت پڑ جاتی. ایک نواب صاحب کو عادت تھی کہ بات بات پر لوگوں کو گدھا کہا کرتے, گدھے نہیں کیا تم گدھے ہو پلا. اچھا جب عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو کسی بے تکلف دوست نے توجہ دلائی کہ نواب صاحب آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں مگر آپ ہر ایک کو بات بات پر گدا گدا کہہ دیتے. تو کہتے کون گدا کہتا ہے کہ میں گدا تو عادت پڑ جاتی ہے جب زبان بے لگام ہو جائے اور اللہ کے خوف سے آزاد ہو جائے تو وہ جھوٹ بھی بولتی ہے گالیاں بھی دیتی ہے تہمتیں بھی لگاتی ہے بہتان بھی لگاتی ہے دل آزاریاں بھی کرتی ہے. تو ایک بزرگ نے اپنے مرید پر پابندی لگا دی تھی کہ تم بولا ہی نہ کرو تمہارا بولنا ہی خطرناک. اور کیا کرو لوہے کے دو گولے بڑے بڑے ان کو کہا کہ منہ میں رکھا. اب وہ منہ میں رکھے میں بولے اب بولنا چاہتے تو بولا ہی نہیں جاتا. اب بولنے سے بالکل بندش لگی ہوئی. اب جب بولنا پڑتا ہے تو بہت ہی ضرورت پیش آئے بھائی مجھے پانی پینا ہے یا بلا بات تو وہ گولے نکالیں بات کریں پھر اس کو دھوئیں پھر اس کو خشک کریں پھر منہ میں رکھ کے ایک بڑی مصیبت ببا لے جان. تو اب وہ بولنا ہی چھوڑ دیا. وہ جب دیکھا کہ اب یہ عادت ان کی ختم ہو گئی زیادہ بولنے کی نکلوا دیے وہ گولے. یہ گولے رکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں تھا کوئی عبادت نہیں تھی علاج کے طور پر ایسا کیا. اچھا بعض لوگ اسی کو تصوف سمجھ لیتے یہ تصوف نہیں. ہاں تصوف میں جو مقصود ہے باطن کی اطلاع اور گناہوں سے بچنا اس کا ایک علاج ہے علاج کے طور پر کیا گیا. خیر تو جب بری عادتیں پڑ جاتی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پچھلے بزرگ بڑے بڑے مشکل مجاہدے اور ریاضتیں بتاتے تھے جیسے یہ ہے اور ایسے بے شمار واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے صوفیاء کرام کے حالات زندگی میں ان کے شیخ نے کیسے کیسے سخت ریاضتیں مجاہدے کروائے. لیکن در حقیقت یہ مجاہدے اور ریاضتیں بذات خود مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے علاج کے طور پر ہوتی. جو جتنا زیادہ بری عادت والا ہوتا ہے جس کی بری عادتیں جتنی زیادہ پکی ہوتی ہیں اتنی ہی کڑوی گولیاں اس کو دینی پڑتی ہیں اتنے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے. لیکن حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل زمانے میں نہ لوگوں میں اتنی طلب ہے دین کی نہ اتنا جذبہ ہے نہ اتنی طاقت ہے نہ اتنی فرصت ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی مجاہدے اور ریاضتیں کریں. اس واسطے ہر زمانے کے بزرگوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے رعایت سے ایسے ایسے علاج تجویز کیے جو اس زمانے کے لوگ آسانی سے برداشت کر. جیسے کہ پچھلے زمانے میں حکیموں کی دوائیں ہوتی تھی جوشاندہ لاؤ پانی میں ڈالو آگ پہ پکاؤ پھر اس کو چھانو ٹھنڈا کرو اس میں پھر فلاں دوائیں ملاؤ اور پینے کے بعد پھر دیہات میں دبک کے بیٹھ جاؤ باہر نہ نکلو. فائدہ ہوتا تھا لیکن آج اس کی جگہ کیپسولوں نے اور چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ نے لے لی تو طریقہ علاج بدل گیا. اسی طریقے سے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں وہ مجاہدے اور ریاضتیں نہیں چلتی کوئی کرے گا نہیں چھوڑ دیں گے باطن کی اصلاح کو. اس واسطے اس زمانے میں مختصر آسان اور سریع الاثر تیز اثر کرنے والے نسخے تجویز کیے ہیں ہمارے بزرگوں نے. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ایک نسخہ میں تم کو ایسا بتاتا ہوں آج کہ اس کی اگر تم نے عادت ڈال دی اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ اگر لگے رہے اپنے دین کے کام میں تمہارے لیے باطنی ترقی کے بھی راہیں کھل جائیں گی ظاہری ترقیوں کے راستے بھی کھل جائیں گے طریقت میں بھی بڑھتے چلے جاؤ گے اور شریعت میں بھی بڑھتے چلے جاؤ گے دین میں بھی کامیابیاں ہوں گی آخرت میں بھی کامیابیاں ہوں گی دنیا کی بھی کامیابیاں ہوں گی زندگی خوشگوار بن جائے گی نسبتاً پرسکون ہو جائے گی اور ایک ڈھارس تمہارے دل کو ہر وقت رہنے لگے گی پریشانی آئے گی تو گھبراہٹ نہیں ہوگی ایک تسلی دل کو رہے گی تقویت دل کو رہے گی اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے. فرمایا کہ وہ چار عمل ہیں اور وہ عمل ایسے بتاتا ہوں فرماتے تھے کہ وہی آج کل کی رعایتوں کا دیکھ کر قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، قرآن و سنت ہی کا بتایا بھروسہ ہے. لیکن قرآن و سنت میں تو بہت ساری دوائیں ہیں، لیکن ڈاکٹر ہر دوا ہر ایک کو نہیں دیتا. کیمسٹ کی دکان میں کتنی بے شمار دوائیں، ہر دوا بہت اچھی ہے، لیکن ڈاکٹر اس میں سے ہر مریض کو ساری دوائیں نہیں دیتا بلکہ اس کے مزاج کے مطابق دیتا ہے. تو فرمایا کہ تم لوگوں کے اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر لگے رہو گے دین کے کام میں تو دین کے کاموں میں سہولت ہوگی اور آسانی سے بڑھتے چلے جاؤ گے، ترقی کر جاؤ گے اور تمہاری دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، پرسکون. اور خاص بات ان چار اعمال کی یہ ہے کہ ان میں کوئی وقت خرچ نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں خرچ. آپ دنیا کے سب کام کرتے رہیے، وہ عمل ہو جائے گا خود وقت بغیر وقت خرچ کیے ہو جائے گا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کوئی محنت خرچ نہیں ہوگی. اور عمل اتنے زبردست ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال میں سے قرآن و سنت میں ان کی تعلیم اور ہدایت بھری پڑی ہے، جگہ جگہ قرآن نے اس کو مطالبہ کیا ہے، اور ان سے انسان کے باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے. باطنی گناہ جو ہوتے ہیں، دل کے جو گناہ ہوتے ہیں اس میں بھی کمی آتی ہے، ظاہر کے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں بھی کمی آتی ہے، حوصلہ اور ہمت بڑھتی ہے اور دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اور مجھے کبھی یاد نہیں، میں 14 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس محسن مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور ہر ہفتے تو کم از کم ایک مرتبہ حاضری ہوتی، اور ان کا خاص کرم یہ تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کے لیے ایک خاص مجلس انہوں نے رکھی. عام مجلس جمعہ کو ہوتی، ہم دونوں بھائیوں کے لیے، میرے لیے اور میرے بھائی مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے، پیر کے دن کی الگ مجلس ہے، مغرب اثر سے مغرب، وہ خاص ہمارے لیے. مگر جب لوگوں کو پتا چلا تو اور دوسرے علماء بھی آنے لگے تھے، اور بہت سے لوگ آنے لگے. مجھے کبھی یاد نہیں کہ 14 سال کے عرصے میں کبھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہو. ویسے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، ہفتہ وار مجلس میں تو ہوتی تھی، ویسے بھی ملاقاتیں کثرت سے ہوتی رہتی تھی، شاید اوسط یہ تھا کہ ہفتے بھر میں 2 مرتبہ ملاقات ہو جاتی. مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی ترغیب حضرت نے نہ دی ہو. ہر ملاقات میں، ہر مجلس میں بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے، بار بار توجہ دلاتے تھے، اور کبھی ہم بھول جاتے تھے تو فوراً یاد دلاتے تھے، میاں وہ تو کر لو، وہ کام تو کر لو. آخر کچھ تو بات تھی کہ 14 سال تک وہ ترغیب دیتے رہے. فرماتے تھے کہ یہ طریقت کی بھی جان ہے، شریعت کی بھی جان ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روح ہے. اور بھائی مجھے اس سے فائدہ ہوا، الحمدللہ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، میں بیان نہیں کر سکتا. اس بات سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا. یہ میری مرشد کا تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے، محسن مرشد کا تحفہ ہے. وہ یہ دیکھیے کتنا پہلی تھی شکر، پہلی تھی شکر. شکر کا اصل شکر تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ نعمت تم کو دی ہے اسے ناجائز کام میں استعمال نہ کرو. اصل شکر تو یہ ہے، پیسے دیے ہیں اسے ناجائز کام میں استعمال نہ کرو، مکان دیا ہے ناجائز کام میں استعمال نہ کرو، گاڑی دی ہے ناجائز کام میں استعمال نہ کرو، ٹیلی فون، کاروبار، بیوی، بچے، دوست، احباب، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. تو حقیقت شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. لیکن گناہ سے آدمی بہتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس شکر کو حاصل کرنے کے لیے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ایک آسان راستہ بتاتا ہوں، اس سے تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر رفتہ 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 شکر کا وہ مقام بھی حاصل ہوگا جو مطلوب. اور وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہر انسان کو بے شمار چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ وہ مرضی کے موافق ہوتی ہیں. آپ صبح کو 6 بجے اٹھنا چاہ رہے تھے نماز تاکہ جماعت سے مل جائے، یا کہیں سفر میں جانا تھا یا کوئی اور کام تھا، آنکھ کھل گئی، یہ نعمت ملی نہیں، فوراً کہہ دو چپکے سے اللہ نے سے الحمدللہ، یا اپنی زبان میں کہہ دو یا اللہ تیرا شکر، یا الحمد اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ گھر سے نکلے، اچھا آپ کو فکر تھی کہ پتہ نہیں ناشتہ کرنے میں کہیں دیر نہ لگتا ہے میرے پاس، ناشتہ صحیح وقت پر لیجیے، الحمدللہ مزہ آیا، الحمدللہ باہر نکلے ٹریفک سیدھا مل گیا، صاف مل گیا، الحمدللہ صحیح وقت پر آفس پہنچ گئے، الحمدللہ. اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، موسم اچھا معلوم ہوا الحمدللہ، کوئی منظر دیکھ کر دل خوش ہوا، ٹیم بھی اچھی ہے الحمدللہ، کاروبار میں صاحب زیادہ آئے الحمدللہ، نفع ہوا الحمدللہ. گھر واپس پہنچے جا کر دیکھا تو دروازے پر بچہ ہنستا ہوا ملا، آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، بچہ ہنستا ہوا دیکھا الحمدللہ. بیوی پر دیکھا وہ بھی خوش نظر آئی الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ، کھانے میں مزہ آیا الحمدللہ، پانی میں مزہ آیا الحمدللہ، گرمیوں میں ہوا چل گئی الحمدللہ، برف باری کم ہو گئی الحمدللہ. غرض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک بے شمار کام ہماری مرضی کے موافق ہوتے ہیں جس سے ہمیں کچھ خوشی حاصل ہوتی ہے، یا کوئی راحت ملتی ہے، یا کوئی پریشانی دور ہوتی ہے. اس کی عادت ڈال لیں کہ فوراً اللہ میاں سے کہہ دیا کریں یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. فرمایا کہ دیکھو یہ عمل تو چھوڑا ہے، کوئی وقت خرچ ہوا؟ آپ بتائیں کوئی وقت خرچ ہوا، کوئی محنت، کوئی پیسہ، کچھ نہیں. اب دیکھیں عبادت کتنی بڑی انجام پائی، اور اللہ کو یہ عمل پسند کتنا ہے، آپ اندازہ کیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہے اور مجھ پر ایمان رکھے سکتے رکھے. معلوم ہوا کہ شکر کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کہتا میں عذاب نہیں دوں گا تم کو، تو یہ شکر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے. ایک اور قرآن کہتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جتنا نعمتوں پر اللہ کے شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. آج کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، شکر ادا کرتے جائیے اس میں اور ترقی ہوگی. ملازمت میں کچھ بہتری کی صورت پیدا ہوئی ہے، شکر کرتے جائیے اور بہتری پیدا ہوگی. صحت بہتر ہوئی ہے، شکر ادا کرتے جائیے اور بہتری پیدا ہوگی. لئن شکرتم لأزیدنکم، قرآن کا وعدہ. اور بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کرام پر قرآنی اپنی کتابیں نازل فرمائی، چھوٹے چھوٹے صحیح بھی لی اور بڑی بڑی 4 کتابیں نازل فرمائی. ان میں سے سب سے آخری کتاب جو عظیم ترین کتاب ہے جس کا کوئی بدل اور کوئی مثل اور کوئی نظیر دنیا نہیں لا سکی، وہ قرآن کریم اپنے محبوب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں قیامت تک کے لیے نازل فرمائے. اس قرآن کو دیکھیے، اس قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور اس سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے کہ اتنی عظیم کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کیا. اچھا قرآن کریم میں صورتیں بہت ساری، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے، 5 وقت کی نماز، سنتوں میں بھی، نفلوں میں بھی یہ پڑھنی ضروری ہے. آخر کے 2 رکعتوں میں فرض میں سورت ملانے کی ضرورت نہیں، لیکن الحمدللہ آخر کی سورتوں میں بھی کوئی سورت الحمدللہ سے خالی نہیں. اور سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. کچھ تو بات ہے, یہ حمد کیا دین ہے, یہ شکر کا پہلا دینا ہے, اور اللہ رب العالمین شاکر بندوں کو ختم کرتا ہے. آگے چلیے, جنت میں جب جائیں گے آپ کو معلوم وہاں تو مزے ہی مزے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی موت نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے پہنچا دے, بلا حساب کتاب کے پہنچا ہم سب کو پہنچا دے اللہ. وہاں پر میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کا تمہارے دل چاہے گا, جس چیز کا دل چاہے گا. آج مغربی دنیا لذت کے پیچھے ایسی پڑی ہوئی ہے کہ لذت کی نہ بجھنے والی پیاس اور لذت کی نہ مٹنے والی بھوک اس قوم کا سب سے بڑا مرض ہے. اسی میں ساری ایڈس کی بیماری بھی مول لے رہی ہے اور طرح طرح کے ببال مول لے رہی ہے, لیکن یہ تو اللہ کو ناراض کر کے ہو رہا ہے. ماں رب العالمین رب الارباب کہے گا کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو, میں تم سے راضی ہو گیا, اب تو میری رضا اسی میں ہے کہ تم جس طرح چاہو مزے کرو عیش بڑھاؤ. حتیٰ کہ وہاں تکان بھی نہیں ہوگا, پیشاب پخانہ بھی نہیں ہوگا. آدمی کتنا مزیدار, آپ ٹی وی میں بہت اچھا مزیدار کوئی کھیل دیکھ رہے ہوں اور بیچ میں پیشاب کی حاجت پیش آ جائے کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے, بیت الخلا جانا پڑ جائے کتنا مشکل لگتا ہے. اور وہاں بہترین سے بہترین سین اور بہترین سے بہترین تفریح اور بہترین سے بہترین لذت کے دوران بھی وہاں کبھی پیشاب کے لیے آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پیشاب ہو گئی نہیں, سہانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. آج دنیا میں بڑے سے بڑا کروڑ پتی انسان اور بڑے سے بڑے بادشاہ اور نہایت ہی نفیس مزاج انسان بھی دن میں دو تین مرتبہ بیت الخلا جائے بغیر گزارا نہیں کر سکتے, وہاں بیت الخلا کا چکر ہی نہیں, وہاں تو عیش ہی عیش ہے. پسینہ بھی ایسا کہ گلاب کے عرق گلاب کی طرح مہکتا ہوا پسینہ ہوگا. کھانا جو کچھ کھائیں گے ایک ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو آئے گی اور کھانا اسی میں ہضم ہو جائے گا. جوانی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی, جوان جوان ہی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے, بوڑھی عورت تھی, کہ یا اللہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق بھی فرماتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ تم جنت کے لیے دعا کرتی ہو, وہاں تو کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو بوڑھی بڑی رونے لگی, کیا اللہ میں جنت, تو نے کہا کہ نہیں میں نے تمہارے بارے میں نہیں کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ, میں نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, اس لیے کہ وہاں جتنے بھی بوڑھے ہوں گے جوان ہو کر جنت میں جائے گی, اور پھر وہ جوانی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی. یہ سب باتیں قرآن کریم نے وعدہ کر رکھا ہے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عبادت نہیں ہوگی, مزے کی بات یہ نہ کوئی نہ نماز نہ وضو نہ غسل نہ پاکی نہ پاکی کا مسئلہ نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ جہاد نہ تبلیغ نہ عمرہ, بلکہ کیا تفریح, کھاؤ پیو عیش اڑاؤ. قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں, کسی کان نے ایسی نعمتیں سنی نہیں, کسی دل پر ایسی نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا, ایسی نعمتیں نہیں ہو سکتی. وہ نعمت ہی ہمارے منتظر ہیں, یہ ساری نعمتوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہوں گی, کوئی عبادت نہیں ہوگی, لیکن کوئی عبادت نہیں ہوگی, لیکن ایک عبادت آپ دیکھیں وہاں بھی ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کوئی عبادت وہاں نہیں ہوگی, لیکن وہاں کیا ہوگا, حمد اللہ کی ایسی جاری رہے گی اہل جنت کی جیسے دنیا میں ہمارا سانس جاری رہتا ہے. ہم سانس لینے کا ارادہ نہیں کرتے, سانس آتا رہتا ہے, کوئی وقت نہیں خرچ کرتے, کوئی محنت نہیں خرچ کرتے, خود بخود آتا رہتا ہے. وہاں حمد اللہ رب العالمین کی خود بخود جاری رہے گی, جو الحمون الہام ہوگا اس حمد کا فطری اور قدرتی طور پر ہر جنتی کے منہ سے حمد جاری رہے گی. تو ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی مگر اللہ کی حمد اور شکر وہاں بھی باقی رہے. تو یہ حمد اتنی پسندیدہ عبادت دین دین اور دنیا کی نعمتوں کو بڑھانے والی, گناہوں سے بچانے والی. ایک اور اس کا خاص وہ یہ کہ جب بندہ عادی ہو جائے ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرنے کا, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے بندے کو, بندہ اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا, اللہ کا انعام سمجھتا ہے, اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا, اللہ کی نواز سمجھتا ہے. اور جب آدمی اپنے کسی بھی کمال کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھے, تو ایسے شخص کے دل میں کبھی تکبر آئے گا؟ تکبر سے پاک ہو جائے, تکبر سے بچانے والی چیز ہم. تکبر اتنا خطرناک رذیلہ ہے, اتنا خطرناک گناہ کبیرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. کتنا خطرناک گناہ ہے یہ, شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, زناکاری سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اس گناہ سے انسان کو بچاتا ہے جب صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ کی حمد کرتا ہے ہر نعمت پر. آپ نے, آپ کو کوئی تقریر, کوئی تحریر لکھنی تھی, اچھی لکھی گئی, اگر کوئی متکبر ہے تو وہ کیا کہے گا, اب میں رائٹر بہت اچھا ہوں, بڑا اچھا رائٹر, دیکھو کیا خوب کہا ہے. لیکن جب اس نے لکھتے کہہ دیا پسند آئے الحمدللہ, تو اس نے سب کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, جو کچھ عطیہ ہے تو اللہ کا عطیہ. تو تکبر کہاں سے آئے گا؟ تکبر کا بیج مٹا دیتی ہے یہ حمد اور شکر کی عادت. ایک بات کہ تکبر سے بچاتی ہے, دوسری بات یہ کہ ایسا آدمی جو حمد کا عادی ہو ہر خوبی پر الحمدللہ کہا کرے, اس کو ایسا شخص رفتہ 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 خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے, تقویٰ پیدا ہونے لگتا, کیونکہ ہر وقت تو اس کو اللہ یاد رہنے لگا اور اللہ کی نعمتیں یاد رہی, اس کا محسن ہونا ہمارے ذہنوں میں رچ بس گیا. ابھی تو ہم الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے اور ابھی اللہ کی نافرمانی کرنے, نفس بھی روکے گا, دل بھی روکے گا, ضمیر جھنجھوڑے گا کہ اتنے محسن اعظم کی نافرمانی کر رہے ہو جتنے تمہیں صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں دی. الحمدللہ کہنے کی عادت سے فائدہ یہ ہوگا کہ نعمتیں تو صبح سے لے کر شام تک ہر انسان کو ملتی رہتی ہیں لیکن ہمارا دھیان نہیں ہوتا. اب الحمدللہ کہنے سے ان نعمتوں کا دھیان ہونے لگے گا, جب نعمتوں کا دھیان ہوگا کہ اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے, تو اس کی نافرمانی سے خود بخود انسان شرمائے گا, شرم آنے لگے گی اللہ کہ میں کس منہ سے نافرمانی کروں ایسے موقع. تو گناہوں میں کمی آئے گی. یہ چوتھا فائدہ ہوا. اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ جس شخص کو یہ حمد کی عادت ہو, اس کو اگر کبھی خدا نہ خواستہ مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے, کوئی اس سے جھگڑا کرنے لگے, ظلم کرنے لگے, اس کے دل میں انتقام کے جذبات کمزور ہوتے, یا تو پیدا نہیں ہوتے یا پیدا ہوتے تو کمزور ہوتے, اور کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس پر دل پریشان زیادہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنی نعمتیں تو صبح سے لے کر شام تک مجھے مل رہی جن پر میں الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں, اب ایک بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو اس پر وہ اللہ کا شاکی نہیں ہوگا, گھبراہٹ میں نہیں آئے گا, اللہ کی دوسری نعمتوں کی طرف امید رہے گی کہ چلو یہ تکلیف پیش آئی مگر مجھے مزید نعمتیں جو ہمیشہ ملتی رہتی ہوں اور بھی ملیں گی, اللہ سے امید اس کی بڑھتی رہتی. یہ بے شمار فوائد ہیں اس حمد کے, اور اس کے اندر مراقبہ ہے, یہ چلتا پھرتا مراقبہ ہے, چلتا پھرتا مراقبہ, چلتا پھرتا مجاہدہ ہے, اور انسان کا تعلق اللہ سے بڑھتا رہتا ہے. اب بار بار جب اللہ میں کہ حمد کر رہا ہے, تجارت میں بھی, مزدوری میں بھی, ملازمت میں بھی, بس میں بھی, بازار میں بھی, گھر میں بھی, تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا جا رہا ہے, اور تعلق مان اللہ تقویٰ کی روح اور جان ہے, ظاہری گناہوں سے بھی بچاتا ہے, باطنی گناہوں سے بھی.